السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 44. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. 44 آیت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الدلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. کہ نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کی جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب سے خریدتے ہیں وہ گمراہی کو، اور چاہتے ہیں یہ کہ گمراہ ہو جاؤ تم راستے سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار. ایک اور ترجمہ دیکھیے. کہ آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اہل کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب کے بعض جو اعمال تھے اس کی مذمت کی گئی ہے. اہل کتاب، ہم جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ مکہ میں تھے تو آپ سے صرف مشرکین کا واسطہ تھا، یعنی وہاں پر صرف مشرک لوگ تھے. اور اہل کتاب کبھی کبھار آ کر کچھ سوالات کر لیتے یا کوئی وفد آ جاتا، جیسے کہ حبشہ کا وفد آیا تھا وہاں پر مکہ میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مکہ میں زیادہ تر مشرکین ہی سے تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر اہل کتاب زیادہ تھے، یہود اس میں سے اسپیشلی. یہودیوں کے کئی قبائل وہاں پر آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور یہ بدتمیزی، ہٹ دھرمی، ضد، عناد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے اور پیش تھے اس میں. یعنی انہوں نے ہر وہ کوشش کر لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو نیچے دکھانے کے لیے جو وہ کر سکتے تھے. ان کی شرارتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. تو انہی یہود کی شرارتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ایک تو گمراہی خریدی. کتنا برا سودا تھا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، حالانکہ ان کو کتاب کا علم دیا گیا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کا علم آنے کے بعد گمراہی کی طرف جانا اور بھی ورسٹ قسم کا گناہ ہے. اور وہ کیا چاہتے تھے کہ خود تو گمراہ ہو ہی رہے تھے، خود تو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم اگر خیر نہیں حاصل کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی خیر نہیں حاصل کرنے دیں گے. اور یہ حسد کا سب سے زیادہ یعنی اونچا درجہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی کسی کے دل میں جو برائی ہوتی ہے، یہ دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس بیماری میں سب سے برائی کو پہنچا ہوا درجہ ہوتا ہے یہ، کہ دوسروں کو بھی کوئی خیر حاصل نہیں کرنے دینا. اگر میں نہیں حاصل کر رہی ہوں تو میں دوسروں کو بھی حاصل نہیں کرنے دوں گی. بعض آج بھی بعض لوگوں میں یہ عادتیں ہوتی ہیں اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی خیر نہ حاصل کرے، یا تو بس وہ ہم تک محدود رہ جائے، یا اگر ہم کو نہیں ملا تو دوسروں کو بھی نہ ملے. اور یہ چیز بہت ہی غلط ہے اصل میں. تو یہود کا بھی یہی حال تھا. تو اس آیت مبارکہ میں دراصل ان لوگوں کی مذمت ہے جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھی نہ بنے، ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان سے دور رہنا، ان سے بچ کر رہنا، ان سے الرٹ رہنا. کیونکہ یہ کون لوگ ہیں؟ یشترون الدلالہ، یہ گمراہی خریدنے والے لوگ ہیں. یہ گمراہی سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اور جیسے کوئی شخص اپنا مال خرچ کر کے کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں نا، جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم اچھی طرح ٹھوک بجا کر اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر اچھی چیز پسند کرتے ہیں، اپنے پیسے دیتے ہیں اور چیز خریدتے ہیں. تو جو چیز ہمیں پسند آتی ہے وہی چیز ہم خریدتے ہیں نا. تو ایسے ہی ان لوگوں نے گمراہی کو پسند کیا کہ اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے خریدی مال خرچ کر کے. یعنی ایک مثال ہے یہاں پر تو یہ کہ لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے. یعنی کتنا برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو بس یہ لوگ ہدایت پر گمراہی کو، ایمان پر کفر کو، اور سعادت پر شقاوت کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی ہر وہ بری چیز لیتے ہیں. چاہتے تو یہ سعادت بھی حاصل کر سکتے تھے ایمان کی، لیکن انہوں نے شقاوت کو پسند کیا. شقاوت دل کی تنگی کو کہتے ہیں اصل میں. اور ایمان حاصل کر سکتے تھے، ایمان لا سکتے تھے، لیکن کفر کو پسند کیا. ہدایت حاصل کر سکتے تھے لیکن گمراہی کو پسند کیا. آپ سوچے کتنا برا سودا تھا. اور چاہتے کیا ہیں؟ صرف اسی پر اکتفا نہیں کہ خود اپنے آپ کی برائی، یعنی اپنے آپ کو برائی میں ڈالا، خود گمراہی کو پسند کیا نہیں، ساتھ میں یہ چاہتے کہ وہ یریدون ان تضل السبیل، اور وہ چاہتے کہ تم بھی راستہ گم کر لو، یعنی وہ مسلمانوں کو بھی راستے سے بھٹکانے پر تلے بیٹھے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی راستے سے ڈائیورٹ کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اور یقین جانے اگر آپ لوگ اسلامک ہسٹری پڑھیں گے اور جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے اسلامی تاریخ، اگر آپ اس میں پڑھیں گے جو صحیح ہسٹری ہے، یعنی صرف قصے کہانیاں نہیں اس میں بیان کیے گئے ہیں یا ناول قسم کی چیزیں نہیں، جو اوریجنل ہسٹری ہے، کہ یہودیوں نے کس قدر بڑے پیمانے پر آگے چل کے، یہودی ہو یا نصارہ ہو، ان لوگوں نے اپنے یعنی ان کے جو پرانا دین تھا ان کا، اس کو ترویج دینے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسپیشل ان لوگوں نے اپنے یعنی بچے، عورتیں سب تیار کیے، باقاعدہ پلاننگ تھی ان لوگوں کی کہ کیسے مسلمانوں پر قبضہ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے دلوں کو ڈائیورٹ کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے ذہنوں پر قبضہ کیا جائے، اور ان کی پلاننگ شروع سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ صلیبی جنگیں ہمارے سامنے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو اتنا پیسفلی فتح کیا تھا کہ کچھ کرسچنس تو کہنے لگے تھے کہ یہ تو کرسچنس کا ہمدرد ہے، سبحان اللہ، یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان اتنے رحم دل ہوتے ہیں۔ اور وہی جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو حاصل کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ لاشیں ہی لاشیں، ہر جگہ خون ہی خون، اتنی دشمنی پر وہ لوگ اتر آئے تھے، اپنے صلیب سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ تکلیف دی تھی۔ تو یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہمیشہ، تو ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تم ان کے راستے پر نہ چلو، ٹھیک ہے تم ان سے معاملات کر سکتے ہو، ان کی دشمنیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی پلاننگ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آج آپ دیکھیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے انہیں کے پیچھے بکٹک دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیئرفلی رہو، معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ معاملات تو کرنا پڑے گا، ڈیلنگ تو ہوگی، لیکن ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، تم ان کے راستے پر مت چلو، جس راستے پر وہ تمہیں لے کر جا رہے ہیں وہاں مت چلو۔ الحمدللہ آپ دیکھیں جب ہمارے پاس کتاب ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس صحیح راستہ موجود ہے، جب ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہماری کتاب الحمدللہ موجود ہے، تو ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ہمارا نظام، اسلام کا نظام بہترین نظام ہے، شریعت بہترین شریعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت نازل فرمائی، اس میں آسانیاں رکھ دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیسے آج مسلمان خود بھاگے چلے جا رہے ہیں دوسروں کی طرف، تو ہم کو اپنا جو ایک سورج ہے وہ نظر نہیں آتا ہے اور دوسروں کے چراغوں کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم گمراہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے؟ جو لوگ گمراہ ہیں تو ان کو تو راستے سے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بھٹکا دیا، تو کیا ہم بھی بھٹکنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو وہ تمہیں گمراہ کرنے کے خواہش مند ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ پلاننگ ان کی سنیں گے، اور ابھی اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید جنیوا کنونشن کے نام سے بہت مشہور ہے وہ، وہاں پر ان لوگوں کی، یہودیوں کی اسپیشلی میٹنگ ہوئی تھی، اور ہوتی رہتی ہے ان لوگوں کی ہر 5 سال میں۔ اگر آپ لوگ ان کے جو اسرائیلی جو ان کے رہنما ہیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کتابوں میں کئی جگہ آپ کو ان کی پلاننگ نظر آئے گی، اور ان کی پلاننگ میں سب سے پہلا مدعا یہی ہوتا ہے، سب سے پہلا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ڈسٹروائے کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کا نقصان کیا جائے، جانی، مالی، روحانی، ہر طرح سے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم مسلمان نہیں رہنے دیں گے، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ دیکھو مسلمان کبھی کنورٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی کم آپ کو سننے کو ملے گا، الحمدللہ مسلمان مرتد نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی کم، اکا دکا کوئی کیس ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان کبھی بھی مرتد نہیں ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو ان لوگوں کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ ان کو تمہیں اسلام سے پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو مسلمان ہی رہنے دو، لیکن نام کے مسلمان، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، چلنا پھرنا، ان کے شریعت قانون وہ سب بدل دو، وہ ہمارے طرز پر کر لو، ان کو نام کے مسلمان رہنے دو۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہی حال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سروے شائع ہوا تھا کہ آج سے 50 سال پہلے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا تھا باربی ڈول کو، اور یہ بھی ان لوگوں کا اس میں پلان تھا کہ یہی جو باربی ڈول ہے ایسے ہی سب لڑکیاں ہوں، اور اس میں اسپیشلی جو ٹارگیٹ تھا، کیونکہ مسلمانوں کو جو بے حجاب ان کو کرنا تھا، یہ شرم و حیا سے آری جن کو جو کرنا تھا، وہ تو جانتے تھے کہ مسلمان ہی جو ہے حجاب لیتے ہیں، ابایا پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے ہمیں مسلم کنٹریز میں۔ اور آپ دیکھیں کہ 50 سال کے بعد ان کا جو پلان تھا وہ کس قدر کامیاب ہوا، کہ انہوں نے ایک ڈال پیش کی تھی بطور ماڈل، اس کے کپڑے، اس کی ساری چیزیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو کس قدر کریزی ہوتے ہیں ہمارے بچے وہ باربی ڈال کے لیے، اس کا لباس آپ دیکھ لیں، ہم خود محسوس کر لیں گے، پھر آج پھر ہمارے لباس آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے اصل میں، کیونکہ انہوں نے گمراہی خریدی نا، ظاہر سی بات ہے گمراہی کیا ہے، راستے سے ہٹ جانا، ہدایت کے راستے سے۔ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر لے کر چلنا. تو وہ کیا چاہتے کہ چونکہ ہم تو ڈوبیں گے سنم ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ. کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فبیما اغویتنی, نعوذ باللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی جو نیک لوگ ہوں گے ان کے راستے میں بیٹھوں گا, مسلمانوں کے ایمان والوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کر کے رہوں گا تاکہ وہ بھی جہنم کے مستحق بن جائیں. اور شیطان کی آخر وقت تک کوشش ہوتی ہے یہ کہ جب انسان مرنے کے قریب آتا ہے, کہا جاتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک جملہ ایسا نکلوا دے اس شخص کی زبان سے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جائے, کوئی شرکیہ جملہ ایسا کہلوا دے. اسی لیے رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے قریب لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کر اس کو پڑھنے کی, تاکہ وہ کم از کم اس کا آخری کلام اس کو یہ وہ گواہی دے رہا ہو کہ وہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں, ورنہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے گمراہی کو پسند کیا, گمراہی خریدی اور وہ چاہتے کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی اور مددگار ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کفاروں کی گمراہی ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے, کھول کر بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ الرٹ ہو جائیں. اور اللہ ہی کافی اور کارساز ہے. اگر کوئی شخص صدق دل سے, خلوص دل سے اللہ کی طرف اپنے معاملات لوٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سرپرست مانتا ہے, اللہ تعالیٰ تمام کفار و مشرکین کی چالوں کو اس سے پھیر دے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی وجہ سے اپنے بندوں کے تمام احوال میں ان کی سرپرستی فرماتا ہے, ان کے لیے سعادت اور فلاح کی راہوں کو آسان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کی, نیکی کا راستہ جب وہ چنتے ہیں ان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, ان کو اللہ کے راستے کی مشکلات نہیں لگتی الحمدللہ. اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف مدد عطا کرتا ہے اور ان کے سامنے واضح کرتا ہے کہ انہیں کن لوگوں سے بچنا چاہیے, اور وہ اپنے بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے. تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے یا غیر مسلموں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں گمراہی کے راستے پر, اللہ تعالیٰ کی سرپرستی زیادہ بہتر ہے یا انسانوں کی سرپرستی زیادہ بہتر ہے؟ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد کے طور پہ کافی ہے اور وہ تمہارا سرپرست بھی ہے. اور انہوں نے دراصل دین میں بہت تبدیلیاں کر دی. علماء یہود نے کتاب کو گم کر دیا, اس میں تحریف کر دی, بہت کچھ انہوں نے کیا, اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی. کہ اب ان کے پاس موقع تھا اتنا اچھا کہ وہ ایمان لا کر اپنے آپ کو سعادت کے راستے پر لے کر چل سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ہی لے جانا پسند کیا. یعنی ان کا اپنا خود کا ڈیسیجن تھا, ان کا اپنا خود کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع بھی پہنچاتا ہے, اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے اپنے بندوں کی. ہر قسم کے شر اور مشرکوں کے ایذا رسانیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, نصرت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور نصرت ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے نیک بندوں کو جو حق پر ڈٹے رہنے والے ہیں, کھڑے رہنے والے ہیں, اپنی مدد فرماتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا. الحمدللہ, آج ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی نیکی کے راستے پر ڈٹے رہیں, حق کو اپنائیں, صحیح بات کو اپنائیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو. آگے دیکھیے آیت نمبر 46. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا واصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے اور کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے, اور سن نہ سنایا جائے تو, اور کہتے ہیں رائنا موڑتے ہوئے اپنی زبانیں اور طعن کرتے ہوئے دین میں, اور اگر بلا شبہ وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور سنیے اور دیکھیے ہمیں, تو یقیناً ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور درست تر, اور لیکن لعنت کیا ان پر اللہ نے, یہ بسبب ان کے کفر کے, پس نہیں ایمان لاتے وہ مگر تھوڑے ہی. ان کی مزید یہاں پر شرارتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمعنا و اسمعنا اور اسمع غیر مسمع اور رائنا. اس کی بجائے اگر وہ سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی, مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. اب ان میں سے سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پر ان کی مزید شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء یہود نے دراصل کتاب کا کچھ حصہ گم کر دیا تھا، جو باقی رہ گئی تھی اس میں بھی چینجز کر دیے، تحریف اور تاویل سے کام لیا، انہوں نے اس کو کچھ سے کچھ بنا دیا، ان کی تمام تر دلچسپیاں اور قابلیتیں ظاہری الفاظ اور لفظی بحثوں اور فقہی مشغافیوں اور فلسفانہ پیچیدگیوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، یعنی وہ بلا وجہ کی بحث و مباحث میں الجھ کر رہ گئے تھے، جیسے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان کے بارے میں کہا تھا، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ زیرہ اور سونف کو تو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی فقہی بحثوں میں الجھ کے رہ گئے تھے کہ جیسے نماز کے لحاظ سینے پر رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، پیجامہ کتنا اونچا رکھنا ہے، بس اس میں رہ گئے، اور حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں، سود کھاتے تھے، سود آرام سے دھڑلے سے کھاتے تھے، رشوت لیتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اس کے غلط معنی بیان کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی فقہی بحثوں میں مبتلا ہوتے تھے کہ نہیں یہ ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہو گیا تھا، ان کی سب کچھ دلچسپیاں ظاہری لفظوں کے پیجوں میں رہ گئی تھی الجھ کر، کہ جیسے آج ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ گرامر پر، جو گرامر کے پیچھے پڑے رہیں گے تو بس کہتے ہیں کہ گرامر کے بغیر تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے، بس گرامر ہی گرامر، اور کہیں پر تجوید ہی تجوید، نہ قرآن کے فہم کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے، نہ قرآن کے جو آیات ہیں، احکامات، اس پر عمل کرنے کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں آپ کہ جو آج کل جو نیا طبقہ ہے، جو معتزلہ فرقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، عقل پرست لوگ، جو منکرین حدیث بھی جس میں شامل ہیں ایک طبقہ اس میں سے، یہ لوگ بس یہ الفاظ کے پیچوں میں الجھ جاتے ہیں، جیسے وہ کہا تھا نا علامہ اقبال نے غالباً، اگر صحیح یاد آ رہا ہو تو مجھے، کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے موتی سے کے گوہر سے، غالباً یہی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ فقہی بحث و مباحث میں الجھتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کی کتاب کا اصل مطلب اور معنی لے کر اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، وہ فقہی مشغافیوں میں الجھتے نہیں رہتے، یعنی ان کو فقہی بحث نہیں ہوتی کہ اچھا وہ بال کی کھال نکالنا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہتے کہ وہ گائے کیسی ہو، ریڈ کلر کی ہو، جوان ہو، بوڑھی ہو، بچیا ہو، کام کرتی ہو نہ کرتی ہو، ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو، اتنی ساری بحث مباحث نہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا سیدھا سیدھا مطلب لیتا ہے، جو اللہ کے رسول نے سمجھایا، جو صحابہ نے سمجھایا ہے، اور بس اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو فقہی بحثوں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، فلسفیاں نہ پیچیدگیوں، یہ بھی جو معتزلی فرقہ کی دین تھی، کہ جب ایک زمانے میں فلسفے کا بہت زور تھا، بغداد اور عراق میں لوگ جب ادھر سے آتے تھے، ویسٹرن کنٹری سے، یورپین کنٹری سے آتے تھے، اور وہ فلسفہ لے کر آتے تھے وہاں سے، تو اس وقت ان کے اوپر ایک طرح سے جنون سوار ہو گیا تھا کچھ لوگوں پر، کہ وہ فلسفے کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، اور انہوں نے اسی فلسفے کو اسلام پر ٹھونسنے کی کوشش کی، اور اسلام کو ڈھالنا چاہا اس فلسفے کے مطابق، جبکہ وہ تو یونانی فلسفہ تھا، اس میں شرک، توہم پرستی، یہ سب کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن وہی چیز کچھ لوگ اسلام میں لے کر آئے، تو اسلام، الحمدللہ ہمارا دین ہم کو نہ فلسفے میں الجھاتا ہے، وہ جو آتا ہے نا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، تو فلسفیانہ بحث میں اگر آپ گم ہوں گے یا انوالو ہوں گے تو آپ کو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو عقیدہ تثلیث ہے، تو عقیدہ تثلیث ایسی وہ انہیں ایسی گھن چکر بنا دینے والی چیز ہے، عقیدہ تثلیث کی آج تک خود کرسچنز بھی اس کو نہیں سمجھ سکے اور نہ سمجھا سکتے ہیں، تین میں کا ایک، ایک میں کا تین، پتہ نہیں وہ کیا کرتے رہتے ہیں اور خود الجھے ہوئے ہیں، اور اسی بنا پر سکون کی تلاش میں پھر کبھی نشے میں پناہ لیتے ہیں، کبھی کسی چیز میں، یا پھر خودکشی کا جو ریٹ ہے آج دیکھیں کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارا دین اتنا سیدھا سادہ ہے، اور اس کو اس طرح سے فلسفے میں مدغم نہیں کرنا ہے، اس کو اس میں مکس نہیں کرنا ہے، الحمدللہ ہماری جو تعلیمات ہیں بہت ہی واضح، صاف و شفاف اور بالکل سادہ ہیں، الحمدللہ آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی، الحمدللہ توحید۔ اور یہاں پر یہود نے کیا کیا تھا، وہ بھی ان کے جو علماء تھے، ان کے جو احبار تھے، جو ان کے جو رہبان تھے، انہوں نے دین کو اسی طرح سے پرپیج بنا دیا تھا، جیسے آج بہت سارے مسلمان اس طرح سے کرتے ہیں، اور جس کی بنا پر عام مسلمان ہیں وہ گھبرا جاتے کہ اچھا اتنے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات، ہم پیجامہ نیچے کتنا رکھیں، کتنا اونچا رکھیں، داڑھی کی لمبائی کتنی ہو اور کتنی چھوٹی ہو، ہم آمین زور سے کہیں کہ آمین ہلکی آواز سے کہیں، ہاتھ سینے پر باندھے کہ پیٹ پر باندھے، یہی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے ہم لوگ، اصل جو دین کی روح ہوتی ہے اس کو ہم نے لیا ہی نہیں، تو اصل دین کی روح کو سمجھے، یہ جو فقہی اختلافات ہیں نماز میں کوئی بات نہیں، آپ جو ہے اوپر باندھتے ہیں ہاتھ، آپ تھوڑا نیچے باندھتے ہیں، آپ آمین زور سے کہتے ہیں، آپ آمین ہلکی آواز سے کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی، اللہ کے رسول نے یہ فقہی بحث و مباحث میں ہم کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہی ہاتھ ہو گیا تھا کہ لفظی بحثوں میں مبتلا ہوتے تھے، فقہی مشغافیاں تھیں، ان کی ساری دلچسپیاں بس اسی سے رہ گئی تھیں، جو دین کی اصل روح تھی وہ بھلا چکے تھے، اور پھر جو تورات تھی وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، لیکن اصل تورات دو دفعہ گم ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے ٹیٹس نے حملہ کیا تھا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات لے کر چلا گیا، وہ گم ہو گئی۔ پھر مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے اور اسی پر انحصار کیا گیا، اور آج کل تورات اور انجیل کو دونوں کو ملا کر بائبل کا نام دیا گیا ہے، بائبل مقدس کہتے ہیں اس کو لوگ، اور اس کو عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ اس نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس میں تحریف اس قدر ہو چکی ہے اور ایسے ایسے مضامین اس میں شامل ہو چکے ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا تورات میں، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، اس کو چینج کر دیا، انہوں نے الفاظ کی تحریف بھی کر دی، یعنی ٹیکسٹ کو بھی چینج کر دیا، اور اس کے جو معنی تھے اس کو بھی چینج کر دیا، اور باقاعدہ ٹیکسٹ چینج ہوتا ہے ان کے یہاں پر۔ اگر آپ اس کی پوری ہسٹری پڑھیں گے تو ابھی تو کہا جاتا ہے کہ 500,000 سے زیادہ روایت ملتی ہیں ان کے یہاں پر اختلافی جو آیتوں کی، کہ 500,000 سے زیادہ آپ سوچیں، اور قرآن میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی غلطی نہیں ملے گی، الفاظ کی تو کہیں نہیں ملے گی، اعراب کی لکھنے کی وجہ سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن الفاظ کی تو کوئی غلطی آپ کو نہیں ملے گی الحمدللہ۔ اور انہوں نے خود اس کے بارے میں تحقیق کی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کہا جاتا ہے کہ 10 سال سے وہ لوگ اس پر ریسرچ کر رہے تھے قرآن میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ان کو قرآن میں کوئی غلطی نہیں ملی الحمدللہ، لیکن خود بائبل میں یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید میں ان کو 500,000 سے زیادہ اختلافی روایت ملی۔ آپ خود سوچ لیں کہ کیا چیز ہے، انہوں نے کس طرح سے چینج کیا۔ تو وہ لوگ اتنے وہ جری ہو گئے تھے، وہ اتنے زیادہ نیڈر ہو گئے تھے، یا اتنے زیادہ گمراہی میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے تھے، اور شیطان نے ایسے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا کہ ان کو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہم تو پڑھتے پڑھتے اگر غلطی سے کوئی لفظ ہم سے غلط نکل جائے، اور اگر اعراب میں ہم سے غلطی ہو جائے، فتح کی جگہ دمہ، دمہ کی جگہ فتح پڑھ لیں، تو دل میں ڈر لگتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم نے کہیں چینج تو نہیں کر دیا پڑھنے میں غلطی سے ہی صحیح، تو ہمارا دل ڈرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے جری ہو گئے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ ٹیکسٹ کو چینج کر لیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے الفاظ کو چینج کر لیا۔ تو یو حرفونا، حرف کہا جاتا ہے، ویسے تو ایکچولی اس کے جو معنی ہوتے ہیں ایک لیٹر، تو انہوں نے جو ہے لیٹرز کو چینج کر لیا، ٹیکسٹ کو چینج کر لیا، اور اس کی معنی میں بھی تعویل کر لی۔ تو یہاں پر سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی شر میں انتہائی شر یہ ہے کہ حقائق کو بدل دینا، حقائق میں تبدیلی کر دینا، اس کو الٹ پلٹ دینا، علم کو چینج کر دینا۔ یعنی یہ ان کے علم کا حال تھا کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن اس علم نے آپ دیکھیں ان کو کیسے چالاک بنا دیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے اور تقوی بہت ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو کتنا بھی زیادہ علم ہو، ایسا علم پھر انسان کو بعض اوقات چالاک اور نیڈر بنا دیتا ہے۔ تو چالاکی والا علم نہیں چاہیے، مومن تو سیدھا سادھا اور بھولا بھالا ہوتا ہے، لیکن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا بھی نہیں جاتا مومن۔ تو بہرحال انہوں نے حقائق کو الٹ پلٹ کر دیا، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور وہ کوشش کرتے رہے حق کو جھٹلانے کی۔ یعنی اب جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور انہوں نے اپنے عمل میں یعنی وہ چاہتے تھے کہ عمل ہی نہ کریں، تو زبانوں سے بھی تبدیلی کی اور ٹیکسٹ میں بھی تبدیلی کر دی، یعنی تعویلات بھی کرتے رہے اس کی، غلط تعویلات۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کہ وہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کے مرتکب ہوئے، اور یہ تحریف یا تو لفظ میں ہوتی تھی یا معنی میں یا دونوں میں۔ اور اس میں خاص طور سے وہ بھی تھا کہ جب آنے والے نبی کی نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے بطور نبی کے، تو ان کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ ان نشانیوں کو چینج کر دیا تھا، یا تو وہ الفاظ ہی چینج کر دیے، یا پھر کہتے تھے جب لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے کہ تمہاری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی موجود ہے، تو اس کو الٹ پھیر کر کے کچھ اور جواب دیتے تھے، بدل دیتے تھے بات کو، اس کا مطلب بدل دیتے تھے، اس کی تعویل کر دیتے تھے، تو وہ ان صفات کو چھپا دیتے تھے جو رسول اکرم کے بارے میں بیان ہوئی تھیں۔ تو یہ بدترین حال تھا ان کا کہ انہوں نے حقائق کو بدل ڈالا، حق کو باطل بنا دیا، پھر انہوں نے اس کی وجہ سے اس حق کا انکار کر دیا، یعنی رسول اکرم کے رسول ہونے کا۔ اور عمل، وہ تو ہم پورے قرآن میں شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ عمل ندارد ہو چکا تھا ان کا، عمل میں بہت پیچھے تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے تھے، کہتے تھے جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی نہیں، کیونکہ ہم تو چہیتے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، لہٰذا ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اور سمعنا وسمعنا، جو رسول اکرم کی مجلس میں چونکہ کسی پر پابندی نہیں تھی، یہود بھی آتے تھے، سارے لوگ آتے تھے، منافقین بھی آیا کرتے تھے، صحابہ کرام جب کبھی کوئی بات آپ سے سن نہیں پاتے تھے تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، رائینہ کا لفظ آتا ہے، ہماری رعایت کیجیے، ایک بار اور بول دیجیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رائینہ، جب آپ رائینہ کو تھوڑا سا لمبا کھینچ دیں گے تو اس کے معنی کچھ اور بن جاتے۔ تو زبان کو مروڑ کر اور دین میں عیب لگانے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لئیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، کہ وہ زبانوں کو توڑ مروڑ کر معنی ان الفاظ کی معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے، اور سمعنا واسعنا ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ توئے کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہ لوگ رسول اکرم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، یہ اللہ کی آیت کو سنتے تھے اور کہتے سمعنا واسعنا، یعنی توئے کو سواد سے بدل دیتے تھے۔ تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے بدلنے میں کہ سامنے والے کو سنے بھی نہ آئے کہ انہوں نے اطعنا کہا یا اسینا کہا ہے۔ اسینا ہم نے نافرمانی کی، آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کتنی زیادہ تھی، یعنی گائے کے واقعے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رسول کو اتنی تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ سوچتے کہ پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دے سکتے ہیں، اور اسی لیے تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، ہر طرح سے اللہ کے رسول کو ستایا، کتنے بار قاتلانہ حملے کیے، زہر بھی دیا رسول اکرم کو تاکہ نعوذ باللہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے، اور وہ زہر کا تھوڑا سا حصہ کچھ آپ کے اندر چلا بھی گیا تھا۔ رسول اکرم نے وفات کے وقت کہا تھا کہ میں اس زہر کی جو تلخی ہے اپنے حلق میں، نے اپنے گلے میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں۔ آپ سوچیں جو انبیاء کو قتل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ کتنے جری ہو گئے تھے نافرمانی میں، اور کتنے ہٹ دھرم ہو گئے تھے کہ بے دھڑک اور بے جھجک وہ انبیاء کے قتل پر اتر آئے تھے، ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ آخرت سے کتنی بے خوفی ہو گئی تھی ان کو۔ تو یہ جب آخرت کا عقیدہ کمزور پڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، انسان پھر گناہ کرنے میں بے جھجک ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو اہل کتاب کی باتیں بیان ہوئی ہیں نا قرآن میں، یہ ایکچولی ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی کھول کھول کر؟ تاکہ ہم لوگ ان برائیوں میں نہ پڑیں، ہم لوگ ویسے نہ ہو جائے، ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے کسی رویے سے، بول چال سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے معاملات سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس یہی کہنا ہے، سمعنا واطعنا، سر تسلیم خم کرنا ہے ہم کو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جا، جھک جا، انہوں نے کہا کہ میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیسی اطاعت تھی، کیسی فرما برداری تھی، اور یہ انہیں کی اولاد میں سے تھے بنی اسرائیل دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا، تو کیسا دل پتھر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی نرمی نہیں رہتی، کوئی عاجزی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی اور بندوں کے تعلق سے بھی اور رسولوں کے تعلق سے بھی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے، یعنی وہ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سنی، اور ہم میں تو اچھا لفظ کہہ رہی ہوں، لیکن جتنے مفسرین وہ تو کہتے کہ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تیری بات سنی اور تیرے حکم کی نافرمانی کی۔ نعوذ باللہ، نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ادب اور تمیز سے بھی وہ مخاطب نہیں کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، اور انتہائی سوء ادب یا سوء ادبی، بدترین خطابات کے ساتھ رسول اکرم کو مخاطب کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے وسما غیر مسمین، سنیے نہ سنوائے جاؤ۔ اور ان الفاظ سے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا دراصل، کہ ہماری بات سن، تجھے وہ بات نہ سنوائی جائے جو تجھے پسند ہے، بلکہ وہ بات سنوائی جائے جو تجھے ناپسند ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور رائنا، اس رعونت سے ان کی مراد تھی کہ قبیح عیب، وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ لفظ میں ان معنوں کا احتمال ہے جو ان کے معنی مراد کے اس کے جو اس کے معنی آتے ہیں اس کے علاوہ ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کا معنی بھی دیا ہے رائنا کا، جو مطلب ہوتا ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ ہی کریں، کہ اس کا مطلب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا عیب لگایا تھا، ایسا آپ سمجھ لیں، یعنی جو ہم کسی اپنے نوکر کو بھی کہنا گوارا نہیں کریں گے، کسی ایسے لوگوں کو بھی کہنا ہم گوارا نہیں کریں گے ادب کی وجہ سے، لیکن وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے عیب لگاتے تھے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسے محفوظ رکھے، اور ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت پر سر جھکانے والا بنائے، اور رسول اکرم کی ہر بات کو ماننے والا بنائے، آمین۔ تو رسول اکرم کے بارے میں وہ لوگ بہت ہی زیادہ بری رائے رکھتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر، اور کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ ایک دفعہ آئے یہود کے کچھ لوگ اور رسول اکرم کو کہا کہ السلام علیکم، تو السلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت تاری ہو۔ آپ دیکھیں السلام علیکم ایک الگ لفظ ہے، السلام الگ لفظ ہے، اور اسی بنا پر آپ دیکھیں بہت سارے اردو والے لوگ جب لکھتے ہیں اردو کی کتاب میں السلام علیکم لکھتے ہیں، تو غلط ہے جو لکھتے ہیں، السلام علیکم ہی لکھنا چاہیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو رسول اکرم نے کہا، فرمایا کہ مجھے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہہ دیا وا علیکم، اور تم پر بھی ہو۔ تو جو انہوں نے جملہ کہا تھا وہ ان کو لوٹا دیا گیا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں اخلاق حسنا، آپ کی ڈگنیٹی، کہ آپ کبھی بھی اپنے جو اخلاق تھے اس سے آپ کبھی بھی نیچے نہیں آئے، آپ نے اپنا اخلاق اسی طرح قائم رکھا ماشاء اللہ، اس سے تو آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ تم یعنی جملے کو توڑ مروڑ کر اس طرح کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ہم نے جو کہہ دیا, لیکن سب سمجھ میں آتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نازل فرما دیا. تو جو الفاظ کے معنی نہیں ہوتے تھے وہ ایکچولی اس کے کچھ برے معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر, جیسے رائینا یا وسم غیر مسمعین یا سمعنا و اسمعنا, اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پر ان الفاظ کے معنی کا اس کا وہ مراد نہیں ہوتا تھا جو وہ کہنا چاہتے تھے, بلکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ رسول اکرم کی برائی کریں. تو وہ لفظ کو جس کا وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر تلفظ ادا کرتے تھے دین میں تانا دینے کے لیے اور رسول اکرم کی عیب چینی کے لیے کرتے تھے, اور باہم ایک دوسرے کو فخریہ بتاتے تھے کہ دیکھا ہم نے آج کس طرح سے ان کو برا بھلا کہا اور ان کو محسوس بھی نہیں ہوا. تو لیم بھی السنتے ہیں و تعانا فی الدین, تو زبانوں کو مروڑ کر وہ اور دین میں عیب لگانے کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم فرما برداری کریں گے تو کتنا اچھا ہوتا, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. تو چونکہ کلام رسول اکرم سے مخاطب ہونے کے بارے میں حسن خطاب لائق ادب اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی تعمیل کے لیے ہے, اور یہ جو کلام ہے ان کے طلب علم ان کے سوال کو سننے اور ان کے معاملے کو چھوڑ دینے, جو یہود کہتے تھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, تو یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو حکم دیا ہے, اپنے رسولوں کو بھی اور اپنے ان کے رسولوں کے فالوورز کو بھی, کہ جب دشمن اس طرح سے رذائل پر اتر آئیں یعنی وہ اس طرح سے غلط کام کریں اور بدتمیزی کریں بد اخلاقی کریں تو تم ان کے لیول پر مت اتر آؤ, ہم کو ان کی دسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر ان میں اور ہمیں فرق کیا رہ جائے گا آپ خود بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاکید فرماتا ہے اچھائی کی بھلائی کی کہ تم کیا کرو, تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم اپنی جگہ یا اپنے الفاظ ہی بدل لو, کیونکہ وہ لوگ تو ایسا اس لیے کرتے کیونکہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. تو اگر وہ الفاظ کو اس طرح نہ استعمال کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کے سبب, اور بس وہ ایمان نہیں لاتے لیکن سوائے تھوڑے لوگوں کے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ ہم کو کفار کے لیول پر نہیں اترنا ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے, ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو بھی کرنا ہے, یعنی ان کے اوپر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے, تمام رسولوں کی ان پر لعنت ہے اور اہل ایمان کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی, پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی تھوڑے. تو جو اچھے اخلاق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرما رہا ہے کہ اگر وہ اچھے الفاظ استعمال کرتے تو کیا ہوتا, لکان خیر لہم واقوما, کہ درست نظریہ درست طریقہ یہ ہوتا کہ وہ فرما برداری کرتے اور اللہ کے رسول کو اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے, ان کی فرما برداری کرتے, اچھا خطاب کرتے رسول اکرم کو, یعنی رسول اکرم کو اچھی طرح سے مخاطب کرتے, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ ادب کا تقاضا ہے اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اصل میں, اور یہی اچھا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اچھی بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. لیکن ان لوگوں نے غلط طریقہ اختیار کیا, لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ان سے بیزار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس سے آج کی آیت میں سے جو بات ہماری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم کو کفار کی ریشہ دوانیوں, ایک تو اس سے بچنا ہے اور اس پہ صبر کرنا ہے, اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں خلاف دشمنی پر اتر آتے ہیں یا پھر وہ لوگ بہکانے پر تلے ہوئے ہیں, تو ہم کو اپنا راستہ خود چوز کرنا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے. ہم کو دوسروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے, ہم کو دوسروں سے رہنمائی نہیں حاصل کرنی ہے. ہم رہنمائی کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ کی کتاب سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. لہذا ہم اپنے فائدے کے لیے یا اپنے ہی نجات کے لیے صحیح علم ہم حاصل کریں. آج کیوں گمراہی ہے اور آج کیوں ہم آنکھیں بند کر کے کفار کے بہکاوے میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو ہم علم صحیح علم حاصل کریں اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں, اپنی زندگی کو اس میں لگا دیں اور اسلام کو پھیلانے میں اپنی زندگی کو لگائیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج کفار لگے ہوئے ہیں کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اسی طرح سے ہم مسلمان, جبکہ ہم جانتے کہ ہمارا دین ہی دین فطرت ہے اور صحیح دین ہے, تو ہم کو تو اس کے لیے اور زیادہ کوششیں کرنی چاہیے. دن رات 24 گھنٹے ہم کو اپنے لگا دینے چاہیے اپنے دن رات کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین کی صحیح اشاعت کرنے والے بنیں, دین کو صحیح طریقے سے پیش کرنے والے بنیں اور خود اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم کو کفار کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے, ان کے پھیلائے ہوئے فتنوں سے محفوظ رکھے, ان کی دھوکہ دہی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہود و نصارہ مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے ہم کو بچائے رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.